بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 21ویں پارے سے اور جس کے آغاز میں اصلاح خلق کا ایک مختصر سا نسخہ ہے جو اللہ کریم نے دیا ہے. ساری مخلوق کے اصلاح کا ایک جامع ترین نسخہ ہے جو اللہ کریم نے دیا ہے, اور اس نسخے کے دو اجزاء ہیں. ایک فرمایا قرآن پڑھا کرو, قرآن کی تلاوت کیا کرو, اور دوسرا بتایا نماز اچھی کر لیا کرو. اگر دو چیزیں زندگی میں آ جائیں تو آہستہ آہستہ دین کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے, آہستہ آہستہ ایمان کی سازگی آ سکتی ہے. اصلاح خلق کا عالمی نسخہ نماز تلاوت, نماز تلاوت, اور نماز وہ نماز ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہو, جس میں اللہ کی محبت, اللہ کی عظمت کی خشیت ہو, اور ساتھ اللہ کی یاد ہو. ان تینوں چیزوں کے بغیر نماز خالی خالی ہے. اور نماز جب نماز ہوتی ہے تو اس کی ایک تاثیر بتائی, برائیوں سے روک دیتی ہے. نماز برائیوں سے روک دیتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کی تاثیر ہے کہ برائیوں سے روک دیتی ہے. نمک کی تاثیر تو بدلی نہیں, مرچوں کی تاثیر تو بدلی نہیں, برف کی تاثیر تو بدلی نہیں, آگ کے انگارے کی تاثیر تو بدلی نہیں. نماز کی تاثیر کیسے بدل سکتی ہے جس کی تاثیر اللہ نے بتائی ہے. لیکن آج نمازی بھی ہے اور گناہ بھی ہے, نماز اچھی نہیں ہے, نماز اچھی نہیں ہے. جمعے میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں لیکن گھر اور بازار بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہوتے ہیں. جمعوں میں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں لیکن گھر اور بازار بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہوتے ہیں. اس لیے کہ نماز نماز نہ رہی. نماز کی وہ تاثیر اس لیے نہیں کہ نماز کے اندر جان ختم ہو گئی, بے روح سی ہو گئی, ورنہ نماز اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اس میں یہ تاثیر ہے, گناہوں سے نجات دیتی ہے, گناہوں سے حفاظت کرتی ہے. پھر فرمایا یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ معجزہ. فرمایا قرآن سے بڑھ کر کون سا معجزہ ہوگا؟ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں, کسی سے سیکھا نہیں, کسی سے خط نہیں سیکھا, زبان سے علم نہیں سیکھا, اور آنن فانن آپ کی زبان سے ایسا فصیح بری کلام جاری ہو گیا. تو یہ اللہ کا کلام ہے, یہ تو آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور قرآن کا اعجاز ہر دور کے اندر نئی شکل سے ظاہر ہو رہا ہے, تو قرآن سے بڑھ کر اور کون سا معجزہ ہے؟ یہ تو بس اوقات نادانی میں یہ بھی مطالبہ کر دیتے ہیں کہ اگر ہم ناحق ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ فرمایا عذاب آئے گا, اور جس دن عذاب آئے گا اس دن تو ان کے لیے کوئی اچھائی نہیں ہوگی. پھر دین کی خاطر جو لوگ ہجرت کرتے ہیں ایمان اور دین کی زندگی بچانے کے لیے, اللہ نے ان کو حوصلہ دیا, تسلی دی کہ اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے. تمہیں معاشی طور پہ پریشانی ہوتی ہے نا, تو دیکھو جو ذات پرندوں کو اور اڑنے والے ان پرندوں کو غذا مہیا کرتی ہے وہ اللہ تمہیں بھی رزق دے گا. تمہارا کام اس دنیا میں اپنا ایمان دین بچانا ہے, باقی اللہ رب العزت رزاق ہے, وہ رزاق ہر جگہ ہے. تمہاری ترجیح دینداری اور ایمان کو بچانا ہو, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ فرمایا. یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے, کھیل تماشا ہے, حقیقی زندگی آخرت کی ہے. اور جو اللہ کی خاطر مجاہدہ کرتا ہے, مشقت اٹھاتا ہے, اسے اللہ اپنے در کا راستہ ضرور دکھاتا ہے, اسے اللہ رب العزت اپنی در کی منزل ضرور دکھاتے ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ روم ہے, اور اس میں روم اور فارس دو اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں. فارس یہ ایرانی ایران کے لوگ تھے, اور روم یہ مغرب کا علاقہ تھا. ان دونوں ملکوں کے اندر جنگ تھی, تو فارس غالب آ گیا اور روم کو شکست ہو گئی. فارس آتش پرست تھا, مشرک تھا, آتش پرست تھا, آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. تو مکہ کے مشرق خوشیاں منانے لگے, دیکھو ہمارے لوگ کامیاب ہو گئے. رومی اہل کتاب تھے, انہیں شکست ہوئی. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک پیشن گوئی بتائی کہ دیکھو 6-9 سالوں کے اندر اندر پھر رومی غالب آ جائیں گے فارس پر. لیکن دنیا کے عالمی حالات, ظاہری احوال, ادھر روم کی ایسی زبردست شکست, اور باہر کے حالات بھی ایسے نہیں, اندرونی حالات بھی انتشار کا شکار, کوئی آثار نہیں تھے کہ رومی پھر کھڑے ہو سکیں گے. لیکن قرآن کی پیشن گوئی 9 سال کے بعد سچی ہوئی, پھر
فارس کے جگر کے اندر اور دل کے اندر روم کا جھنڈا پھر لہرایا اور رومیوں نے پھر فارس کو شکست دی. اور وہی دن تھے جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بدر پر مشرکوں کے مقابلے میں فتح دی تو اہل کتاب کی کامیابی ہوئی, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا یہ سب اللہ کی قدرت ہے, لیکن لوگ ظاہری احوال اور ظاہری اسباب اور ظاہری وسائل تک نظر رکھتے ہیں, وہ اللہ کی قدرت سے ناواقف ہیں, وہ اللہ کی طاقت سے ناواقف ہیں. حالانکہ اس ذات کی قوت دیکھو, مردوں سے زندہ کرنا, زندوں سے مردہ کرنا, اور اسی کی قدرت تو ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور پھر ازواجی رشتے کا تذکرہ فرمایا کہ ازواجی زندگی کا ازواجی رشتے کا حاصل کیا ہے, سکون مل جائے, سکون مل جائے. اور یہ سکون بغیر باہمی الفت اور محبت کے نصیب نہیں ہو سکتا, اور یہ ازواجی زندگی کا سکون بغیر باہمی الفت اور محبت کے نصیب نہیں ہو سکتا. اور فرمایا یہ الفت اور محبت, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, ساری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر ڈالو اور چاہو کہ دلوں میں الفت اور محبت آ جائے, یہ نہیں آ سکتی. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے, یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. دلوں میں اللہ یہ الفت اور محبت ڈال دیتے ہیں, اور یہی ازواجی رشتے کا سکون کا باعث ہے. اسی کی قدرت ہے رات دن کا یہ اختلاف, اور کتنی مخلوق ہے لیکن سب کی بولیاں مختلف ہیں, سب کی گویائی مختلف ہیں, سب کی زبانیں مختلف ہیں, رنگت مختلف ہیں. چہرہ ہے کتنا لیکن ہر شکل دوسرے سے مختلف ہے. چہرے کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے ایسی تبدیلی کر دی, کروڑوں کھربوں انسان, ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے, زمین و آسمان کا یہ نظام ہے. اس اللہ نے یہ دین دیا ہے یہ فطرت کے مطابق, یہ دین فطرتی ہے. اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی مدد اور نصرت کو دیکھتا ہے. فرمایا جن لوگوں نے شرک کیا وہ بھی مصیبت کی گھڑی میں اللہ کو پکارتے ہیں, لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے پھر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں, اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے اللہ کو پکارتے ہیں, جب اللہ کی رحمت آتی ہے پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا, زمین میں جتنے بڑی بڑی مصیبتیں اور آزمائشیں اور مصائب آتے ہیں, فرمایا اس کی ایک بڑی وجہ انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں, انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں. لیکن دنیا آج مادی اور ظاہری اسباب میں ایسی الجھی ہے کہ بڑی سے بڑی آفت بھی آ جائے تو اللہ کے نظام کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی, اور اللہ کی اس پکڑ کی طرف خیال نہیں جاتا. مادی دنیا میں ایسی گم ہو چکی ہے کہ ہر چیز کی توجیہ مادیت نکال لیتی ہے. فرمایا گناہ, مصائب اور آفتوں کی بڑی وجہ انسانوں کے گناہ ہیں. دنیا میں اللہ رب العزت گناہ کی سزا دیتے ہیں تاکہ واپس لوٹ جائیں, توبہ کر لیں, رجوع کر لیں. کچھ گناہوں کی سزا ہم اس دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی قدرت, آسمان سے ہواؤں کا چلانا, پھر رحمت کی بارش کا بھیجنا, پھر مردوں کے بعد بنجر زمین کو زندہ کرنا, ایسی اللہ مردوں کو بھی زندہ فرما دیں گے. خود انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے, کمزور اور پھر طاقتور اور پھر طاقتور, پھر کمزوری کی طرف, پھر بڑھاپے کی طرف, یہ سارے ادوار انسانی زندگی پہ آتے ہیں, یہ سب اللہ کے قدرت کے شہکار ہیں. پھر سورہ لقمان ہے اور مذمت فرمائی, جسے کہیں کہ غنا کی اور موسیقی کی اور ان کے آلات کی. یہ زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ اس کے کاروبار بھی کیا کرتے تھے اور اس میں بہت زیادہ مگن بھی رہتے تھے, اس کی مذمت فرمائی. پھر حضرت لقمان, جن کو اللہ نے اعلیٰ درجے کی حکمت سے نوازا تھا, وہ اپنے بچے کی تربیت اور انہیں جو نصیحتیں فرمائی اپنی اولاد کو, وہ نصیحتیں اللہ کو پسند اتنی آئیں کہ ان کو اللہ نے اپنی کتاب کا حصہ بنایا. اس کا تذکرہ فرمایا, پہلی نصیحت اپنے بیٹے سے کرتے ہیں, شرک نہ کرنا بیٹے, شرک نہ کرنا, شرک بڑا ظلم ہے. اور ساتھ تلقین فرمائی, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا. اور پھر فرمایا, جہاں بھی ہو, خلوت میں ہو, تنہائیوں میں ہو, یہاں تک کہ تو زمین میں لہروں, سمندر میں لہروں کے اندر ہو یا آسمان کی فضا میں ہو, خیال رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. بیٹے, نماز کا اہتمام کرنا, برائیوں سے روکنا, اچھائیوں کا دائی اور اسائیوں کا سفیر بننا, اخلاق اچھے کرنا, اخلاق اچھے کرنا, تکبر نہیں, غرور نہیں, اترانا نہیں, اچھے اخلاق سے پیش آنا اور تکبر و غرور سے چلانا یہ کوئی خوبی نہیں ہے، فرمایا چلانے میں گدا سب سے آگے ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اچھے اخلاق کی تلقین، تو باپ نے بیٹے کو عقیدے کی ترغیب دی، اعمال صالحہ کی ترغیب دی، نماز کی تلقین کی، اور مخلوق خدا کی اصلاح کی تلقین کی، اچھے اخلاق کی تلقین کی۔ یہ وہ خطوط ہیں جس میں ایک سعادت مند باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے، اور پھر یہ اولادیں اس کے لیے عاقبت کے لحاظ سے بہت بڑا سرمایہ بنتی ہیں اور دنیا میں راحت اور سکون کا باعث بنتی ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، فرمایا اللہ کی تم شان کتنی بیان کرو گے، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ زمین پہ لگے سارے درخت کے قلمے بن جائیں، اور سارے سمندر اور دریا سیاہی بن جائے، اور ساری مخلوق لکھنے پہ آ جائے، مخلوق کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ قلمے گسک کے ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی شان نہیں ختم ہوگی، اس کی بڑائی اور اس کی شان تو یہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ لوگو، ایک دن آنے والا ہے جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جہاں کوئی کسی کا ناکام کام نہیں آئے گا، اور وہاں ہر شخص کو نیکی کا اجر اور برائی کی سزا کا واسطہ پڑے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ بچہ ہے، بچی، اس کی وجہ کیا؟ اس کا علم اللہ کے۔ بارش کتنی ہوگی؟ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور تمہاری موت کہاں آئے گی، کب آئے گی؟ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر سورہ سجدہ کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت اور اللہ کی بڑائی، زمین و آسمان کا یہ نظام۔ لیکن جب موت آئے گی، انسان اپنے اس منظر کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا، اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، تھوڑا سا موقع اور دے دے، لیکن وہ موقع جا چکا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں کا منظرنامہ ذکر فرمایا کہ یہ وہاں کا جب خوفناک منظر دیکھے گا تو کہے گا، اللہ مہلت دے دے، نیک بن جاؤں گا۔ میرے عزیزو، آج اللہ نے مہلت دے دی ہے، کیوں نہ ہم نیک بن جائیں؟ آج اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے نا، کیوں نہ مہلت دے دیں، کیوں نہ نیک بن جائیں؟ ایسا نہ ہو کہ پھر حسرت ہی رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ پھر حسرت ہی رہ جائے۔ تو اللہ نے ان کا تذکرہ کر کے مجھے اور آپ کو نصیحت کی ہے کہ آج صحت ملی ہے، جوانی ملی ہے، زندگی ملی ہے، خوشحالی ملی ہے، ارے ان نعمتوں سے وہ کر لو، کل افسوس نہ رہے، کل شرمندگی نہ ہو، کل حسرت نہ ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے تہجد گزاروں کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ نے اپنے مقبول بندوں کی شان ذکر فرمائی، فرمایا کل کی زندگی کے لیے ہم نے ان کا لیے اتنا کچھ تیار کر رکھا ہے کہ بس یہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، اللہ کے نبی فرمانے لگے، ٹھیک ہے جنت ہے بہت بڑھیا، لیکن کچھ ناگواریوں کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، جہنم ہے بڑی خوفناک، لیکن کچھ مزوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، کچھ مزوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ جب گناہوں کے مزوں میں جاؤ گے، پیچھے جہنم ہے، اور دنیا میں جہنم کی آگ بے سکونی کی شکل میں ہے۔ اگر جنت کے راستے میں جاؤ گے، کچھ ناگواری ہوگی، لیکن تمہارا دل سکون پائے گا، اور جنت کی زندگی تمہیں نصیب ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ احزاب کا تذکرہ ہے، ابتداء میں اللہ کے نبی کو تلقین فرمائی، مشرکوں کی کہنا نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ تلقین اس امت کو بھی ہے، اس امت کو تلقین ہے اپنی نبی کے واسطے سے، کبھی بھی کفار کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ پھر کفار کے مشرکین میں کچھ غلط رواج تھے، وہ کہتے تھے سینے میں دو دل ہیں، فرمایا دل ایک ہی ہے۔ پھر ایک رواج یہ بھی تھا کہ اگر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو ان کے ہاں یہ نظریہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جاتی تھی، اس کی بھی تردید فرما دی۔ تیسری بات ان کے ہاں یہ بات تھی کہ وہ غیروں کے بیٹوں کو جب اپنا بیٹا، منہ بولا بیٹا بناتے، تو اس کو یوں سمجھتے کہ جیسے حقیقی بیٹا ہوتا ہے، اور حقیقی بیٹی کی طرح اس کے لیے سارے مسائل ہوتے ہیں۔ فرمایا نانا، اگر کسی کا بچہ پالتے ہو اور کسی کے بیٹے کو اپنے پاس رکھتے ہو، تو ہمیشہ اپنے اصلی باپ ہی کی طرف منسوب ہوگا، اس کی نسبت اصلی باپ ہی کی طرف ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت سے تعلق ہے اور امت کا اپنے نبی سے تعلق ہے، فرمایا اہل ایمان کو اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، اور آپ کی ازواج ساری امت کے لیے روحانی مائیں ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر غزوہ احزاب، پوری دنیا کفر، جیسے آج دنیا کا نیٹو ہے اسلامی دنیا پہ بس اوقات یلغار کرتا ہے، اس وقت پوری دنیا کا کفر، احزاب جماعتیں کفر، مشرق بھی منافق بھی یہودی بھی، یہ سارے کے سارے مل کر مدینہ کی اس ریاست پر حملہ آور ہوئے، اور مدینہ میں رہنے والے یہودی بنو نذیر بنو قریظہ، انہوں نے اللہ کے نبی سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ آپ کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے اس معاہدے کو توڑا، عہد شکنی کی اور دشمنوں کے ساتھ مل گئے. ادھر مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی، دشمن کی تعداد بہت بڑی. مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے، حضرت سلیمان فارسی نے جنگی حکمت عملی کے تحت مشورہ دیا کہ مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی جائے، چھوٹی سی لشکر، چھوٹا سا لشکر، تھوڑا سا فوجی، لیکن جذبہ ایمان، سبحان اللہ، صرف 6 دنوں کے اندر 3.5 کلومیٹر خندق کھود دی، 6 دنوں کے اندر 3.5 کلومیٹر خندق کھود دی، اور خندق کھودنے کے بعد ادھر مدینہ کے اس طرف، ادھر لشکر، انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا. ادھر ظاہر ہے، ادھر حالات ایسے ہیں کہ بڑے مشکل حالات ہیں، لیکن سارے کے سارے اس آزمائش میں اللہ کی طرف متوجہ ہیں. کئی دن اسی حال میں گزر گئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شریک تھے. ایک بہت بھاری چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، آپ خود آگے بڑھے، اس چٹان پہ آپ نے چوٹ ماری، اس میں آگ سی روشنی سے نکلی، آپ نے فرمایا مجھے یمن کے محلات نظر آ رہے ہیں، اور پھر چوٹ ماری، پھر اس میں روشنی نکلی، مجھے کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا تم ان علاقوں میں فاتح بن کے جاؤ گے. منافقین یہ بات سنی، مذاق اڑایا، ارے ابھی جان کے لالے پڑی ہوئی ہیں، کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھی ہوئی ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں یمن کے محلات کے اور فارس کے، جسے کہیں کہ سلطنت کے، لیکن انہیں کیا پتا کہنے والا محمد الرسول، کہنے والا اللہ کا نبی ہے. پھر یمن بھی گئے، پھر کسرا بھی گئے، اور پھر روم پر بھی غالب ہوئے، اور اللہ کے نبی کے یہ سچے غلام جدھر قدم اٹھاتے ہیں فتوحات کے جھنڈے لہراتے ہیں. اور ان کی سب سے بڑی خوبی تھی اپنی نبی کی بات پر اعتماد، اور اپنی نبی کی زندگی سے 1 انچ بھی دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں. ان کا سب سے بڑا اسلحہ اور ان کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ اپنی نبی کے پیغام پر یقین، اعتماد، اور نبی کی زندگی سے 1 انچ بھی دستبردار نہیں ہوئے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر یہ غزوہ احزاب کے موقع بے خندق، ادھر دشمن، کئی دن گزرے، اللہ کی شان، پھر تند و تیز ہوائیں چلیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، دیگیں اڑ گئیں، ان کا سارا نظام درم برم ہو گیا، اور وہ یوں رسوا ہو کر وہاں سے بھاگے، اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے مسلمانوں کو عزت بخشی، فتح بخشی، کامیابی بخشی. ادھر غزوہ، اس موقع پہ فرمایا یہ ہے نبی کی زندگی، یہ ہے نبی کی زندگی، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے، کس طریقے سے اپنے اللہ کے دین کے خاطر پیٹ پہ پتھر باندھے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اپنے آپ کو ہر خطرات کے لیے اپنے آپ کو آگے رکھا، تمہارے لیے یہ نبی کی زندگی میں نمونہ ہے. تم مسلمانوں آج اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہو، تم مسلمانوں آج اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہو، دکان میری، گھر میرا، فیکٹری میری، کارخانہ میرا، اس کا نفع خوشی ہوتی ہے، نقصان غم ہوتا ہے، ارے دین کس کا ہے، دین بھی تو میرا ہے، اسلام بھی تو میرا ہے، اب ہر چیز میری، گھر میرا، فیکٹری میری، کارخانہ میرا، پیسہ میرا، اولاد میری، یہ سب میری، ہاں اسلام کس کا ہے، اسلام بھی تو میرا ہے، اس کی کمی اور کمزوری پر میرا دل دکھے اور اس کو فتوحات ملے تو میرے اندر کے اندر فرحت اور خوشی ہو، اس لیے کہ اسلام میرا ہے. تو مسلمان اسلام کے لیے بھی بہت کچھ کیا کرتا تھا، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. جب سارا دنیا کا کفر مدینہ کی ریاست پہ امڑ آیا تو قرآن کہتا ہے ایمان والے یہ منظر دیکھ کر گھبرائے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، بزدلی نہیں دکھائی، بلکہ مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا.
مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا, اور اس لیے بڑھا, کہنے لگے اللہ کا وعدہ سچا ہے, جب تم سچائی پہ چلو گے کفر تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائے گا, جب تم سچائی پہ کھڑے ہو جاؤ گے کفر تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائے گا. نبی کی بات سچی ہے, ان کا ایمان بڑھ گیا. اور اس موقع پہ اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی, کچھ لوگوں نے اللہ کی خاطر جان دے کر اپنی نظر پوری کر لی. کون سی نظر؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ نظر ہے. اے اللہ تیری خاطر جئیں گے تیری خاطر ماریں گے, تیری خاطر جئیں گے تیری خاطر مریں گے, یہ نظر مانتا ہے مسلمان. مسلمان نے اللہ سے عہد کر رکھا تھا, مسلمانوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے تیرے لیے جئیں گے تیرے لیے مریں گے. فرمایا کچھ نے اپنی نظر پوری کر لی اور کچھ انتظار میں ہیں, وہ گھڑی کب آئے کہ جینا بھی اللہ کے لیے تو ہے ہی, مرنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ان کے قلعوں کا, یہودی اپنے قلعوں میں محصور ہو گئے, مسلمانوں نے ان کا حصار کر لیا. اور پھر آخر حضرت سعد نے ان کے لیے جب آپس میں اترے اور انہوں نے کہا جو سعد فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے. سعد ان کے قبیلے کے تھے, وہ سمجھے شاید سعد رعایت کریں گے, لیکن سعد میں تو اسلامی غیرت موجود تھی. فرمائے جتنے یہودی مرد ہیں انہیں قتل کر دو. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے بغیر جنگ کے وہاں کی اللہ رب العزت نے غنیمت عطا فرما دی. تو یوں اللہ رب العزت نے اس موقع پہ مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی. آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا ایک واقعہ ہے, انشاءاللہ وہ کل کے انشاءاللہ سپارے کے ساتھ عرض کروں گا. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.